बस अब एक ही आशना चाहता हूँ, है तो दोस्त तो रास्ता चाहता हूँ। बस अब एक ही आशना चाहता हूँ, है तो दोस्त तो रास्ता चाहता हूँ। मैं अब तर के हर माँ सिवा चाहता हूँ, दिले गैर आशना चाहता हूँ। मैं अब तर के हर माँ सिवा चाहता हूँ, दिले गैर आशना चाहता हूँ। गरीबों में जा कर रहा चाहता हूँ, मैं अब जिंदगी बेरिया चाहता हूँ। गरीबों में जा कर रहा चाहता हूँ, मैं अब जिंदगी बेरिया चाहता हूँ। तेरे इश्क में और क्या चाहता हूँ, रजा चाहता हूँ, रजा चाहता हूँ। तेरे इश्क में और क्या चाहता हूँ, रजा चाहता हूँ, रजा चाहता हूँ। नहीं वसल की भी हवस मेरे दिल को, किसी को मैं बेइंतहा चाहता हूँ। नहीं वसल की भी हवस मेरे दिल को, किसी को मैं बेइंतहा चाहता हूँ। खुशी वसल की है न फुरकत का गम है, बहरहाल तेरी रजा चाहता हूँ। खुशी वसल की है न फुरकत का गम है, बहरहाल तेरी रजा चाहता हूँ। जो हर सिमत फिरता हूँ खोया हुआ सा, न जाने किसे ढूंढना चाहता हूँ। जो हर सिमत फिरता हूँ खोया हुआ सा, न जाने किसे ढूंढना चाहता हूँ। करम के भरोसे में कितना जरी हूँ, खता करके उनसे होता चाहता हूँ। करम के भरोसे में कितना जरी हूँ, खता करके उनसे होता चाहता हूँ। खिले फूल पुर लुत्फ देती है शबनम, मैं गिरिया भी खंदा नुमा चाहता हूँ। खिले फूल पुर लुत्फ देती है शबनम, मैं गिरिया भी खंदा नुमा चाहता हूँ। इलाही में मजज़ूम जाज़िब नहीं हूँ, जुनू इससे भी कुछ सिवा चाहता हूँ। इलाही में मजज़ूम جاذب نہیں ہوں جنو اس سے بھی کچھ سوا چاہتا ہوں کسی کا میں اب ہو کہ محو تصور سب افکار کا خاتمہ چاہتا ہوں کسی کا میں اب ہو کہ محو تصور سب افکار کا خاتمہ چاہتا ہوں رہوں میں نہ مجذوب بن جاؤں سالک یہ توفیق اب خدا چاہتا ہوں رہوں میں نہ مجذوب بن جاؤں سالک یہ توفیق اب خدا چاہتا ہوں سب ایک ہی آشنا چاہتا ہوں ہٹو دوست تو راستہ چاہتا ہوں میں اب تر کے ہر سوا چاہتا ہوں دل غیر آشنا چاہتا ہوں اے رسول امی خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے اے ازل کے حسین اے ابد کے حسین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے ازل کے حسین اے ابد کے حسین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں بزم کونین پہلے سجائی گئی پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی بزم کونین پہلے سجائی گئی پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی سید الاولی سید الآخری تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں سید الاولی سید الآخری تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں تیرا سکہ روا کل جہاں میں ہوا اس زمین میں ہوا آسمان میں ہوا تیرا سکہ روا کل جہاں میں ہوا اس زمین میں ہوا آسمان میں ہوا کیا عرب کیا عجم سب ہے زیر نگی تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں کیا عرب کیا عجم سب ہے زیر نگی तुझ सा कोई नहीं, तुझ सा कोई नहीं। तेरे अंदाज में उस आते फर्श की, तेरी परवाज में रफ़अत अर्श की। तेरे अंदाज में उस आते फर्श की, तेरी परवाज में रफ़अत अर्श की। तेरे अनफास में खुल्द की आसमी, तेरे अनफास में खुल्द की आसमी। तुझ सा कोई नहीं, तुझ सा कोई नहीं। मुस्तफा मुझ तबा तेरी मदहो सना, मुस्तफा मुझ तबा तेरी मदहो सना। मेरे बस में नहीं दस तरस में नहीं, दिल को हिम्मत नहीं, लब को यारा नहीं। तुझ सा कोई नहीं, तुझ सा कोई नहीं। दिल को हिम्मत नहीं, लब को यारा नहीं। तुझ सा कोई नहीं, तुझ सा कोई नहीं। ए रसूले अमी खातमुल मुरसली, तुझ सा कोई नहीं, तुझ सा कोई नहीं। है अकीदा ये अपना बसिद को यकीन, तुझ सा कोई नहीं, तुझ सा कोई नहीं।
माशाअल्लाह, अल्लाहुम्मा ज़िद फ़ज़ील। अल्लाह ताला हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलने की तौफीक नसीब फरमाए और सच्ची नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नसीब फरमाए। अब जो है ना, बुखारी शरीफ का आखिरी दर्स शुरू होने से पहले कुछ ख़त्म बुखारी और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि की अजमत के मुतालिक मुख्तसर हमारे मदरसा के मुस्लिम शरीफ के उस्ताद हज़रत मौलाना आयाज़ साहब हफ़ीज़हुल्लाह उनके मुतालिक कुछ बयान करेंगे बुखारी शरीफ और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि की अज़मत पर। तो मैं हमारे हज़रत मौलाना आयाज़ साहब हफ़ीज़हुल्लाह को दावत देता हूँ, वो आए और हमें बयान से अपने बयान से मुस्तफ़ीद फरमाएं।
बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقال النبي صلى الله عليه وسلم نذر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه فرب مبلغ أو آمن سامع وكما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا Most honorable and respected ulama-i kiram, elders and brothers, I would not like to take much of your time. The responsibility of conveying to you the importance of the most authentic book after the Quran, Sahih al-Bukhari, and its compiler. It is in itself a very daunting task, and the time would not permit me to fulfill the due regard that this great Muhaddith, Amir al-Mu'mineen fil Hadith, Imam al-Bukhari, rahmatullahi alayhi, deserves, or his book, Jami' al-Sahih, al-Bukhari deserves. Anyway, I will try my best to fulfill this task of conveying this message on the importance of Sahih al-Bukhari and the compiler himself, Imam al-Bukhari, rahmatullahi alayh. Allah subhanahu wa ta'ala, having taken the responsibility of preserving the Qur'an until the end of time, regarding which we hear time and again in many discourses, many speeches, Allah subhanahu wa ta'ala announces in the Qur'an, إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, that indeed we have revealed the dhikr, the Qur'an, and we are going to protect and preserve the Qur'an. And from the moment that the revelations of the wahi were sent down to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam till this day, Allah subhanahu wa ta'ala has challenged mankind to bring a verse similar to that that Allah subhanahu wa ta'ala has revealed to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, and none has been able to fulfill this challenge. And until the day of judgment, none shall be able to do this. Not only does Allah subhanahu wa ta'ala challenge with regards bringing a verse similar to the Qur'an, but none has been able to alter or change any text of the Qur'an, any word of the Qur'an, because Allah subhanahu wa ta'ala has taken it upon Himself to preserve and safeguard and protect the words of the Qur'an. When Allah subhanahu wa ta'ala has taken upon Himself to preserve and protect the Qur'an, this does not just merely mean that the words that are found in the form of the recitation of the Qur'an, that will be protected by Allah subhanahu wa ta'ala. But commentators of the Qur'an, muhaddithin, state that this means that everything that is associated to the understanding and meaning of the Qur'an, that shall also be protected by Allah subhanahu wa ta'ala. So basically, indirectly, Allah subhanahu wa ta'ala, when He says in the Qur'an, إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ الْحَافِظُونَ, He means that He is going to protect the words of the Qur'an, its recitation. He is going to protect the meaning of the Qur'an. And that is the hadith of our beloved Prophet sallallahu alayhi wa sallam. And we see till this day that the hadith of our beloved Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, spoke, conveyed to his companions radiallahu ta'ala anhum, they are found in book form, preserved and protected. And Allah subhanahu wa ta'ala had chosen the muhaddithin, ulama, in order to fulfill this task of preserving the words of our beloved Prophet sallallahu alayhi wa sallam. It would take a long time to explain the length that the muhaddithin went through in order to preserve the hadith of our beloved Prophet sallallahu alayhi wa sallam. But it is sufficient to say this much, that if a person were to just ponder upon one hadith of our beloved Prophet sallallahu alayhi wa sallam and look at the chain of narrators and how the muhaddithin and those people who are well equipped and versed in the field of hadith have scrutinized each and every person who narrates the hadith, and thereafter they classify the hadith according to its authenticity. That in itself is a proof of how genuine and authentic the hadith of our beloved Prophet sallallahu alayhi wa sallam and the deen of Allah subhanahu wa ta'ala is. So the hadith of our sallallahu alayhi wa sallam, which he conveyed over 1400 years ago, have up till this day been preserved by a group of people that Allah subhanahu wa ta'ala has chosen, who are known as the muhaddithin. And from among them, the greatest one can say is the Amir al-Mu'mineen fil Hadith, Imam al-Bukhari, rahmatullahi alayh. When he began compiling this book of his, it was during the 3rd century al-Hijri, the 3rd century of Hijrah, and that time of that era is known as Ad-Dawr al-Dhahabi fi Tadwin al-Hadith, the golden era in the compilation of Hadith. The reason for this is that prior to this time, whenever people would compile books on Hadith, they would do this without scrutinizing or giving importance to the narrators or the authenticity of the words that have been narrated. But this era, the 300 years after Hijrah, it is known as the golden era because the likes of Imam al-Bukhari, Imam al-Muslim, Abu Dawud, Tirmidhi, Imam al-Nasa'i, and Ibn Majah, they basically took the books of Hadith to a different height in comparison to the other muhaddithin that existed prior to them. And Imam al-Bukhari rahmatullahi alayhi is regarded as the first one to have taken upon himself to write and compile a book on the hadith of our beloved Prophet sallallahu alayhi wasallam, which would be regarded as the most authentic book after the Quran. And the ulama, the scholars of Islam, are unanimous on this fact that there is no book after the Quran that is more authentic than the book of Imam al-Bukhari rahmatullahi alayhi. When we see into his life and the manner in which he compiled this book on the hadith of our beloved Prophet sallallahu alayhi wasallam, basically out of 600,000 hadith that he had known of by heart, he compiled this book. And in this book piled approximately 7,275 hadith. And on many occasions he may have repeated a hadith according to certain injunctions of the Sharia that he may have wanted to prove under certain headings. But without repetition, the hadith that are found in the Bukhari are approximately 4,000 ahadith of our beloved Prophet sallallahu alayhi wa sallam. So Imam al-Bukhari rahmatullahi alayhi, out of 600,000 ahadith that he had known, memorized, he wrote this book, compiled 7,275 ahadith. And it took him approximately 16 years to compile this book. And he did not just write or compile any hadith that he felt suitable for his book. It is stated that whenever he would decide to introduce a hadith in his book, he would first of all perform 2 rak'ah nafil. And after performing and doing istikhara, he would decide as to whether the hadith which he has intended to include in his book, whether it is suitable or not. And upon being inspired by Allah subhanahu wa ta'ala that such a hadith should be included in your book, he would write the hadith. These are just a few examples of the life of Imam al-Bukhari rahmatullahi alayhi. Initially it is mentioned that the reason for him compiling this book is that once, while asleep, he sees in his dream that he is near the Prophet sallallahu alayhi wasallam, and there are flies trying to draw nearer to the Prophet sallallahu alayhi wasallam. And he is standing there trying to clear the flies away from the Prophet sallallahu alayhi wasallam. As soon as he sees his dream, when he wakes up, he is disturbed and he asks his elders as to the interpretation of this dream. And the elders, his pious saints, they say to him that the interpretation of this dream is that you are basically going to defend the Prophet sallallahu alayhi wasallam from false hadith being attributed to the Prophet sallallahu alayhi wasallam. Just as in a dream you're protecting the Prophet sallallahu alayhi wasallam from flies, this in itself means that you are going to safeguard and protect false hadith, fabricated hadith, from being attributed to the Prophet sallallahu alayhi wasallam. And it is after that that Imam al-Bukhari rahmatullahi alayhi compiled this book of his. And Allah subhanahu wa ta'ala blessed him with so much intelligence, and his memory was so sharp that on many occasions he was tested for his memory. Some of his fellow class students, they would see him that on many occasions when he would enter the classroom, he would never come with a book or a pen, and he would just listen to the teacher. And his fellow students, they would have to write down each and every hadith that was being taught. So they decided that Imam al-Bukhari rahmatullahi alayhi, since he does not pay that much heed to the lesson that is being imparted, because if he was, he would be writing everything down, they once asked him that, why is it that on a number of occasions you come into the class and you never bring a book or any paper to jot down or write the hadith that our teacher teaches us? So Imam al-Bukhari rahmatullahi alayhi at that moment said to them that, open your books, I shall say to you each and every hadith that our teacher teaches us without any mistake. So Imam al-Bukhari rahmatullahi alayhi went through the whole compilation of the hadith that they had recorded from the teacher, to the extent that there were many mistakes that those students had made while listening to the teachers, while they were recording and writing the hadith. They had made mistakes in their own writing, and Imam al-Bukhari rahmatullahi through his memory, he corrected those mistakes. So this was the intelligence and the memory that Allah subhanahu wa ta'ala had blessed him with. So during this period, he compiled this book over 16 years. And there are many virtues that have been associated to this book, Al-Bukhari. And it is stated that from among the virtues and the merits that are associated to this is that on occasions of the Sahih al-Bukhari being completed and dua being made, Allah subhanahu wa ta'ala accepts the dua of such a gathering. It has been a common practice in the Indian subcontinent of our ulama that upon the final hadith of Bukhari being recited and taught, dua takes place. And people have through experience said that they have experienced that Allah subhanahu wa ta'ala accepts the dua at such a moment. So basically, it is for this reason that such gatherings are conducted so that we may also benefit from such blessed pieces of work that our pious elders have left behind. And this in itself is a testimony of the sincerity of such people. The hadith of our beloved Prophet sallallahu alayhi wa sallam that I recited in the starting, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam says, نَدَّرَ اللَّهُ إِمْرَأً سَمِعَ مِنَّا شَيْئًا فَبَلَّغَ سَمِعَهُ. That may Allah subhanahu wa ta'ala make that person flourish and prosper who listens to a hadith mine. And thereafter he conveys that hadith. And one can say that Imam al-Bukhari rahmatullahi alayhi, because of him fulfilling this teaching of our beloved Prophet sallallahu alayhi wa sallam, that he learned a hadith of our beloved Prophet sallallahu alayhi wa sallam and thereafter conveyed this to his students. Up till this day we see his name being mentioned time and again. And in different parts of the world, his book Al-Bukhari is taught. And especially the syllabus that is taught in many madaris, wherein students enroll to become a scholar, an alim of deen, it is part of the syllabus that they study Sahih al-Bukhari, without which a person is not qualified as an alim. So one can see that Imam al-Bukhari rahmatullahi alayhi, having fulfilled this teaching of our beloved Prophet sallallahu alayhi wa sallam, that the one who listens to a hadith of mine and thereafter conveys it, may Allah subhanahu wa ta'ala make him prosper and make him flourish. So most definitely he has been blessed with the dua of our beloved Prophet sallallahu alayhi wa sallam. That is why we see that his book is taught and we listen to his name being mentioned time and again. One other thing that we must keep in mind at this moment is that Imam al-Bukhari rahmatullahi alayhi, Allah subhanahu wa ta'ala granted him such acceptance because of him showing love and affection towards the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. And it was for this love and affection that he compiled this book, Sahih al-Bukhari. And even today, if the Muslims were to show the same love, devotion to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala will also make us successful and prosperous in this world as well as the hereafter. So these are a few points that I wanted to put forward to you. I hope Allah subhanahu wa ta'ala instill in our hearts the importance of the hadith of our beloved Prophet sallallahu alayhi wa sallam. And together with Sahih al-Bukhari, the other five books that are taught, namely Sahih al-Muslim, the Sahih of Imam Muslim rahmatullahi alayhi, Jami' al-Tirmidhi, Sunan Abi Dawood, Sunan Nasa'i, Sunan Ibn Majah. These books, the students, they go through in the final year of the Alim course. And if Imam al-Bukhari rahmatullahi alayhi has compiled in his book 7,275 hadith, wherein the name of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam is mentioned, imagine how many times the name of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam is said, and thereafter the students read the name of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, send salutation upon the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. The teacher teaches time and again the name of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam must be mentioned over 1,000 times in each book, and they cover 6 books, and time and again the name of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam is mentioned. So imagine how much closeness can a person acquire by sending the salutation to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam and by sending durood to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. So these students before us, they are very fortunate that Allah subhanahu wa ta'ala has blessed them with this opportunity of completing the Sahih al-Bukhari, and we are also very fortunate to be part of such a gathering wherein the hadith of our beloved Prophet sallallahu alayhi wa sallam shall be imparted. So let us take maximum benefit from this, and let us also try and understand the hadith of our beloved Prophet sallallahu alayhi wa sallam. On many occasions we are somewhat very far away from understanding the Quran and the hadith of our beloved Prophet sallallahu alayhi wa sallam. Many lessons are imparted in the masajid and in our localities wherein we can participate and understand the Quran, but very few of us want to truly understand the message that Allah subhanahu wa ta'ala conveys to us. So first of all, we must try and understand the Quran, and similarly many lessons are imparted on the hadith of our beloved Prophet sallallahu alayhi wa sallam, but many of us, we do not even feel or think that it is of importance for us to understand these statements of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam and try and bring these statements of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam into our lives. So these opportunities that Allah subhanahu wa ta'ala grants us of understanding the Quran, understanding the hadith of our beloved Prophet sallallahu alayhi wa sallam, we must try and benefit from these opportunities and the programs that take place in the masajid in the form of Dars-e Quran, in the form of Dars-e Hadith. We should participate in them so that we can also be part of that group who has learned and understood the Quran, and that group who has learned and understood the hadith of his beloved Prophet sallallahu alayhi wa sallam. So may Allah subhanahu wa ta'ala grant us all the tawfiq and ability to practice what has been said, and may Allah subhanahu wa ta'ala make us all from those who truly understand the message of the Quran and also understand the teachings of his beloved Prophet sallallahu alayhi wa sallam and try and practice these hadith of our beloved Prophet sallallahu alayhi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
جس مقصد کے لیے کچھ دیر سے یہاں بیٹھے ہیں ان قریب وہ نشست اور وہ مجلس شروع ہونے جا رہی ہے. ویسے تو ہم اللہ کی مہربانی سے دین کی بات سنتے رہتے ہیں اور بڑے بڑے علماء سے بڑے بڑے اللہ والوں سے دین کی تذکرے ہم سنتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس ملک میں ہمیں مالی اعتبار سے فراوانی عطا کی ہے, اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس ملک میں ہمارے لیے دین کے سیکھنے کی بھی راہیں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہموار کی ہے. دین جتنا آسانی کے ساتھ ہم اس ملک میں سیکھ سکتے ہیں, ہمارے دوسرے ممالک میں مشکل ہے. بڑے بڑے علماء کرام یہاں تشریف لاتے ہیں, بڑے بڑے اللہ والے تشریف لاتے ہیں. اسی طریقے سے ہفتہ واری مساجد میں دروس کا سلسلہ تقریباً ہر مسجد میں ہوتا ہے. اسی طریقے سے ہر عمر والوں کے لحاظ سے, ہر زبان جاننے والوں کے لحاظ سے ان کے لیے پروگرام ہوتے ہیں. انگریزی جاننے والوں کے لیے الگ سے پروگرام, اردو جاننے والوں کے لیے الگ سے پروگرام, عورتوں کے لیے الگ سے پروگرام, اور خاص طور پر ہمارے حضرت والا نے اس کا اہتمام یہ حد تک کیا ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں جو ابھی صحیح معنی میں ان کو دین کی اتنی زیادہ سمجھ بھی نہیں آئی ہوئی ہے، لیکن ابھی ان کی عقل اس عمر تک پہنچی ہے کہ ان کے ذہن میں جو کچھ ہو سکے اس وقت داخل ہو سکتا ہے، تو ایسے چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے، 6 سال سے لے کر 11 سال تک کے بچوں کے لیے ہفتے میں ہر سنیچر کو اس کے لیے الگ سے پروگرام رکھا ہے۔ مختصر یہ ہے کہ اس ملک میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین کے سیکھنے کے بہت سارے مواقع عطا فرمائے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم ان مواقع سے فائدہ اٹھانے کی اللہ میں توفیق نصیب فرمائے، حضرت والا تشریف فرما ہے۔
باب قول الله ونضع الموازين القسط يوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن، وقال مجاهد القساس العدل بالرومية، ويقال القسط مفضل المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ہم سبھی پر اللہ تعالی کا احسان ہے اور لطف و انعام ہے کہ اس نے ہمیں حدیث پاک کے درس کی اس مجلس میں شرکت کی سعادت نصیب فرمائی۔ این سعادت بزور بازو نیست، تا نبخشت خدا نبخشندہ، تو اگر نواز دے تو تیرا کرم ہے، ورنہ تیری رحمتوں کا بدلہ میری بندگی نہیں ہے۔ اس وقت شرمندگی بھی ہے، ندامت بھی ہے، بخاری شریف کو پڑھانا تو بہت بڑی بات ہے، حقیقت یہ ہے کہ اگر اللہ تعالی مرنے سے پہلے پہلے بخاری شریف کی اہم اہم باتیں اگر سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرما دے تو یہ اس کا بہت بڑا کرم ہوگا۔ تو بخاری شریف پڑھانے کے بہانے پڑھ رہے ہیں اور پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پڑھے ہوئے اور سمجھے ہوئے پر عمل کی توفیق عطا فرما دے، اس لیے کہ ایک حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان اشد الناس عذابا یوم القیامت، قیامت کے دن لوگوں میں سب سے شدید عذاب میں مبتلا کیے جانے والا وہ شخص ہوگا، لم ينفعه علمه، جس کو اس کے علم نے نفع نہ پہنچایا ہو۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو علم نافع عطا فرمائے، اور مجھے بھی میرے ان عزیز بچوں کو بھی اب تک جو کچھ پڑھا ہے، جو کچھ سمجھا ہے بزرگوں کی تعلیمات کی روشنی میں، اس کو حرز جان بنا کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بخاری شریف کے ابواب میں سے یہ آخری باب ہے، باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامة وأن أعمال بنی آدم وقولهم یوزن۔ آپ حضرات بخاری شریف کے پڑھنے کے دوران یہ حقیقت سمجھ چکے ہیں کہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی ہر ترجمۃ الباب سے اہل سنت والجماعت کے مسلک کی تائید فرماتے ہیں. یعنی ہر ترجمہ احقاق حق اور ابطال باطل کے لیے ہوتا ہے. اس آخری ترجمۃ الباب سے بھی حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی فرقہ معتزلہ کے ایک نظریے کی تردید فرما رہے ہیں. معتزلہ کا خیال یہ ہے کہ اعمال چونکہ اعراض ہیں اس لیے ان کا وزن ممکن نہیں ہے, اور جب ان کا وزن ممکن نہیں تو قیامت کے دن اعمال کو تولا نہیں جائے گا, اور جب اعمال کو تولنے کی نوبت نہیں آئے گی تو اعمال کے لیے وضع میزان کی بھی ضرورت پیش نہیں آئے گی. اور نصوص قطعیہ میں جہاں جہاں وزن کا, میزان کا, وضع میزان کا, اعمال کو تولنے کا ذکر آیا ہے اس کی وہ تاویل کرتے ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ اپنے بندوں کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ فرمائیں گے. تو وزن اور وضع میزان اور اعمال کو تولنے سے مراد عدل و انصاف ہے اور جزا اور سزا ہے. ایک شخص جب میزان کو قائم کرتا ہے, ترازو کو قائم کرتا ہے اور اس میں کسی چیز کو تولتا ہے تو اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میں جس شخص کو جو چیز اس وقت دینے جا رہا ہوں اس چیز کو دینے میں عدل و انصاف چاہتا ہوں, اور جس شخص کو جو چیز دینے جا رہا ہوں اس نے مجھے جو چیز دی ہے اس کا پورا پورا بدلہ دینا چاہتا ہوں. تو اقامت میزان, وضع میزان, میزان کو قائم کرنا, سکیل کو رکھنا, یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ جس شخص سے جو کچھ لیا ہے اس کا صحیح صحیح پورا پورا بدلہ دیا جائے اور عدل و انصاف کا معاملہ کیا جائے. تو معتزلہ کی رائے یہ ہے کہ نصوص میں جہاں جہاں وضع میزان کا, اقامت میزان کا اور وزن کا ذکر آیا ہے وہ مجازی معنی میں ہے, اور وہ کنایا ہے عدل و انصاف سے, کنایا ہے جزا اور سزا سے. اور معتزلہ کو یہ رائے اس لیے اختیار کرنی پڑی کہ وہ شرعی معاملات میں اپنی عقل کو حد سے زیادہ استعمال کرتے ہیں, اور ان کی عقل میں یہ بات نہیں آئی کہ اعراض کا وزن کیسے ہوگا. عمل جوہر نہیں ہے بلکہ عرض ہے, اور عرض جو ہے وہ غیر محسوس چیز ہے, وہ ہاتھ میں آ نہیں سکتی, اس کا جسم نہیں ہوتا. جب اس کا وجود ہی نہیں ہے تو اس کا وزن کیسے کیا جائے گا. تو کسی نے نماز پڑھی, عمل نماز وجود میں آیا لیکن وہ تو ہوا میں اڑ گیا, وہ نظر نہیں آتا, وہ حسی چیز نہیں ہے, اس کا جسم نہیں ہے. جب اس کا جسم نہیں ہے تو اسے تولا کیسے جائے گا. جو عقل پرست لوگ ہیں ان کی بیماری ہی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی عقل سے ایک بات کو طے کر لیتے ہیں, اور اس کو طے کر لینے کے بعد نصوص میں قطع و برید کرتے ہیں. معتزلہ کا بھی کچھ معاملہ ایسا ہی ہے بہت سے مسائل میں. یہاں پر بھی وہی ہوا کہ ان کی عقل میں یہ بات نہیں آئی کہ جس چیز کا جسم نہ ہو, جو موجود نہ ہو, جو محسوس نہ ہوتا ہو, اس کا وزن کیسے کیا جائے گا. اور جب اس کا وزن ممکن نہیں ہے تو پھر یہ کہنا پڑے گا کہ جہاں کہیں قرآن مجید میں وضع میزان اور ترازو کو رکھنے کا ذکر آیا ہے وہ حقیقت میں ترازو نہیں ہے, اور یہ ماننا پڑے گا کہ اعمال کا وزن نہیں ہوگا. اس وجہ سے انہوں نے کہہ دیا کہ یہ کنایا ہے عدل و انصاف سے اور جزا اور سزا سے. لیکن اہل سنت والجماعت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ میزان رکھا جائے گا, اللہ جل جلالہ وعم نوالہ قیامت کے دن اپنے بندوں کے اعمال کو تولیں گے, اور فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ کے مطابق ہر اچھے کا بھی بدلہ دیں گے ہر برے کا بھی بدلہ دیں گے. ووضع الکتاب فطر المجرمین مشفقین مما فیہ. اور نصوص قطعیہ میں بہت صراحت کے ساتھ میزان کا بھی ذکر ہے اور وزن کا بھی ذکر ہے. چنانچہ حق جل مجدہ ارشاد فرماتے ہیں کہ والوزن یومئذ الحق. اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جس آیت کو ترجمۃ الباب کا جز بنایا ہے ونضع الموازین القسط لیوم القیامة, تو حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی اس ترجمۃ الباب سے اہل حق کی تائید فرما رہے ہیں اور معتزلہ کا رد فرما رہے ہیں. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن میزان قائم کیا جائے گا اور قیامت کے دن اعمال کا اور اقوال کا بھی وزن کیا جائے گا. وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَن, بنو آدم کے اعمال کو بھی تولا جائے گا اور ان کے اقوال کو بھی تولا جائے گا. اس ترجمۃ الباب کی جو کہ بالکل انتہا میں لایا جا رہا ہے, سب سے پہلے ترجمۃ الباب سے کیا مناسبت ہے. باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقول اللہ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد. اور اس کے تحت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث لائی گئی انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى. اور یہاں پر باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامۃ وان اعمال بنی آدم وقولہم یوزن. اور اس کے تحت حدیث لائی گئی کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم, جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. سمجھ میں کچھ یوں آتا ہے کہ کتاب کی ابتدا انما الاعمال بالنیات سے ہوئی, اور کسی بھی عمل کے عند اللہ مقبول ہونے کے لیے دو شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ اخلاص نیت ہو, اور دوسری شرط یہ ہے کہ عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو. اخلاص ہے لیکن عمل میں اتباع سنت نہیں ہے, وہ عمل مردود ہے. اور اتباع سنت ہے لیکن عمل میں اخلاص نہیں ہے, وہ عمل بھی مردود. کسی بھی عمل کے مقبول ہونے کے لیے دو شرطیں ہیں, اخلاص سے نیت اور اتباع سنت. اور عمل سے پہلے نیت آتی ہے, یعنی نیت پر عمل موقوف ہے. بندہ پہلے نیت کرتا ہے کہ میں کھانا چاہتا ہوں, ارادہ ہوگا, نیت ہوگی تو پھر کھانا کھائے گا. تو سب سے پہلے نیت آتی ہے. تو حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے سب سے پہلی حدیث لا کر اس کی طرف متوجہ کیا کہ اس حدیث میں جتنے اس کتاب میں جتنے اعمال تمہیں بتلائے جائیں گے ان اعمال میں اخلاص کا خاص اہتمام کرنا. انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى. اور اخلاص کی تاکید کرنے کے بعد حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے کتاب الایمان کو شروع کیا کہ عقائد کے بغیر تمہارے اعمال معتبر نہیں, لیکن عقائد میں بھی اخلاص نیت ضروری ہے. اس لیے کہ اگر کوئی شخص اسلام کا اظہار کرے گا, ایمان کا اظہار کرے گا, لیکن اندر سے نیت صحیح نہیں ہوگی تو وہ منافق ہوگا. نیت کی اہمیت کو بیان کرنے کے بعد ایمانیات کو لائے, ایمانیات کے بعد اعمال اور پھر معاملات, اور ایک انسان کی زندگی کے جتنے مراحل ہیں ان سب مراحل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ رہا تھا, اس سب کو بھی تفصیل بیان کر دیا. اور اس کی طرف اشارہ کیا کہ عمل عند اللہ اسی وقت مقبول ہوگا جب حسن نیت اس میں ہوگی. اور اس کتاب میں جو جو حدیثیں بیان کی گئی ہیں اور ان حدیثوں کی روشنی میں اعمال کے جو طریقے بتلائے گئے ہیں ان طریقوں کے مطابق عمل ہوگا. اور اب بالکل اخیر میں جا کر یہ بتلایا جا رہا ہے کہ جو شخص حسن نیت کا اہتمام کرے گا اور اتباع سنت کا اہتمام کرے گا تو قیامت کے دن ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ جب ظہور میں آئے گا تو اس وقت اس کے اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا. فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ طلبہ کو پڑھنے والوں کو اس بات کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے کہ ہر وقت اپنے قلب میں فکر آخرت رکھیں اور فکر آخرت رکھ کر اعمال کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھیں کہ کل قیامت کے دن جب حساب لیا جائے گا اس وقت میزان میں تمہارا عمل اسی وقت وزنی ہوگا جبکہ اخلاص نیت ہوگی, اور اس اخلاص نیت کے بعد آگے اعمال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوں گے. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ. اور اسی وجہ سے قیامت کے دن جب میزان قائم کیا جائے گا تو بڑا ہولناک موقع ہوگا. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہے جسے حضرت امام حاکم اور امام بیحقی رحمہم اللہ تعالیٰ نے نقل فرمائی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, قیامت کے دن آپ اپنی آل اور اولاد کو بھی یاد رکھیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن تین مقام میرے اوپر بھی ایسے آئیں گے کہ اس وقت سوائے اپنی فکر کے کسی اور کی فکر نہیں رہے گی. اور ان میں سے ایک مقام آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا کہ جب میزان عدل کے سامنے وزن اعمال کے لیے حاضر کیے جائیں گے اس وقت سے لے کر جب تک یہ معلوم نہ ہو جائے کہ میزان میرا حسنات سے بھاری ہو گیا ہے یا ہلکا ہو گیا ہے, اس وقت تک اسے کسی چیز کا ہوش نہیں رہے گا. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی ہمیں متوجہ کر رہے ہیں کہ وہ دن آنے والا ہے اور یقیناً آنے والا ہے. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ, اس دن کے آنے سے پہلے پہلے اس کتاب میں جتنی حدیثیں تم نے پڑھی ہے ان حدیث کو عملی جامہ پہنا کر اخلاص نیت کے ساتھ تیاری کر لو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حاسبو قبل ان تحاسبو وزنو قبل ان توزنو وتأهبو للعرض الاکبر. کل قیامت کے دن تمہارا حساب لیا جائے اس سے پہلے پہلے تم اپنا حساب لے لو, اور کل قیامت کے دن تمہارے اعمال کا وزن کیا جائے اس سے پہلے پہلے تم اس میں اخلاص پیدا کر کے اور ان اعمال میں اتباع سنت کا صدیقہ پیدا کر کے ان اعمال کو وزنی بنا لو اور اس دن کی بڑی پیشی کے لیے تیار ہو جاؤ. اللہ تعالی حساب یسیر کا معاملہ ہم سب کے ساتھ فرمائے. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ, یہ میزان کی جمع ہے. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ, ہم قیامت کے دن ترازوؤں کو رکھیں گے, سکیلز کو رکھیں گے. میزان, ایک سکیل کو کہتے ہیں میزان, موازین بہت سارے سکیلز. یہاں سوال یہ ہے کہ یہ لفظ حقیقت پر مبنی ہے یا مجاز پر, یعنی کیا قیامت کے دن بہت سارے میزان ہوں گے, بہت سارے ترازو ہوں گے, بہت سارے سکیلز ہوں گے؟ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ, تو بعض علماء کی تو یہ رائے ہے کہ یہ لفظ اپنے ظاہر پر ہے اور قیامت کے دن بہت سارے ترازو ہوں گے, بہت سارے ترازو, اور یہ ترازو جو ہیں وہ ہر ہر شخص کے لیے الگ الگ ترازو. اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے. میرے اعمال کو تولنے کا الگ ترازو, ان کے اعمال کے تولنے کا الگ ترازو, ان کے اعمال کے تولنے کا الگ ترازو, یا پھر یہ کہ الگ الگ جماعت کے لیے الگ الگ ترازو, نمازوں کا اہتمام کرنے والوں کے لیے الگ ترازو, زکوٰۃ ادا کرنے والوں کے لیے الگ ترازو, صدقات خیرات میں مشغول رہنے والوں کے لیے الگ ترازو, مسلمانوں کے لیے الگ ترازو, کافروں کے لیے الگ ترازو, جنتیوں کے لیے الگ ترازو, جہنمیوں کے لیے الگ ترازو. تو اعمال کے انواع کے اعتبار سے بھی مختلف ترازو ہو سکتے ہیں اور انسانوں کے انواع کے اعتبار سے بھی مختلف ترازو ہو سکتے ہیں. اگر یہ قول لے لیا جائے کہ موازین اپنے ظاہر پر ہیں اور قیامت کے دن بہت سارے ترازو ہوں گے تو اشکال کچھ بھی نہیں ہے. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ, لیکن اگر دوسرا قول لیا جائے اور جمہور علماء کی یہی رائے ہے, اس لیے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ ترازو قیامت کے دن ایک ہی ہوگا. چنانچہ ابو القاسم اللالقائی رحمہ اللہ تعالی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل فرماتے ہیں کہ یوضع المیزان, میزان کو قیامت کے دن رکھا جائے گا, ولہو کسفتان, اور اس کے دو پلڑے ہوں گے, اور ایک ایک پلڑا اتنا بڑا ہوگا کہ لو وضع فی احداہما السماوات والارض ومن فیہن لوسعتہ, اگر ایک پلڑے کے اندر زمین اور آسمان اور زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے سب کچھ رکھ دیا جائے تب بھی وہ چھوٹا نہیں ہوگا, اس میں اور جگہ باقی رہے گی. اور امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حدیث مرفوعاً تغیر الفاظ کے ساتھ نقل کی ہے کہ یوضع المیزان یوم القیامہ, قیامت کے دن میزان رکھا جائے گا, فلو وزن فیہ السماوات والارض لوسعت, اس میں اگر آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے ان سب کو رکھ دیا جائے تو وہ چھوٹا نہیں پڑے گا بلکہ ان سب کو اپنے اندر سمو لے گا. تو اس سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ میزان ایک ہی ہوگا. اور ابو القاسم اللالکائی رحمہ اللہ تعالی نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت مرفوعاً بیان کی ہے جس کا مضمون یہ ہے کہ میزان پر ایک فرشتہ مقرر ہوگا. خود ابو القاسم رحمہ اللہ تعالی اس کی تشریح فرماتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت جبریل امین ہے. ایک فرشتہ میزان پر مقرر ہوگا اور ہر انسان کو اس میزان کے سامنے لایا جائے گا, اگر اس کے حسنات کا پلہ بھاری ہو گیا تو فرشتہ اعلان کرے گا جس کو تمام اہل محشر سنیں گے کہ فلاں شخص کامیاب ہو گیا. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَا اُمُقْرَأُ كِتَابِيَهُ, اور اگر اس کے حسنات کا پلہ ہلکا ہو گیا یعنی اس کی برائی کا پلہ گناہوں کا پلہ بھاری ہو گیا تو وہ فرشتہ تمام اہل محشر کے سامنے اعلان کرے گا کہ فلاں شخص نامراد ہوا اور فلاں شخص خائب و خاسر ہوا. اس قسم کی حدیثوں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ میزان ایک ہی ہے اور جمہور علماء اسی کی طرف گئے ہیں. تو اب اس پر اشکال ہوگا کہ میزان جب ایک ہی ہے تو اس آیت میں میزان کی جمع موازین کیوں لائی گئی, وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. تو اس کا جواب یہ دیا جا سکتا ہے کہ میزان تو ایک ہی ہے لیکن اللہ کی کائنات میں وہ میزان ایسا ہوگا کہ کسی نے ایسا میزان دیکھا ہی نہیں ہوگا, اتنا بڑا میزان. تو تفخیم شان کے لیے کہ اتنا بڑا میزان, اتنا بڑا میزان, اتنا بڑا میزان کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے جب سے پیدا کیا اس وقت سے لے کر قیامت کے دن تک اللہ کی کائنات میں جتنے میزان بنے ہیں, جتنے سکیلز بنے ہیں, ان سب کو جمع کر دیا جائے پھر بھی اس میزان کا مقابلہ نہ کر سکے. تو تفخیم شان کے لیے ونضع الموازین جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا, ونضع الموازین القسط. القسط اس پر اشکال وارد ہو سکتا ہے اس لیے کہ القسط یہ الموازین کی صفت ہے, الموازین موصوب ہے اور القسط صفت ہے, اور موازین چونکہ جمع تکثیر ہے اس لیے یہ مؤنث کے حکم میں ہے, تو القسط آگے مذکر ہے اسے مؤنث ہونا چاہیے. اسی طرح القسط جو ہے وہ واحد ہے, موازین جمع ہے, تو صفت اور موصوف میں مطابقت نہیں ہے. اس کے مختلف جوابات دیے گئے ہیں. سب سے پہلا جواب یہ ہے کہ القسط یہ مصدر ہے اور مصدر کی مصدر نہ مذکر ہوتا ہے نہ مؤنث, مصدر نہ واحد ہوتا ہے نہ تثنیہ نہ جمع, یہ اس میں جنس کے حکم میں ہوتا ہے اس لیے کوئی اشکال نہیں. اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ القسط سے پہلے مضاف محذوف ہے اور مضاف کو جب ظاہر کریں گے تو عبارت یوں ہوگی کہ ونضع الموازین ذوات القسط, ونضع الموازین ذوات القسط. اور بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ یہ القسط سرے سے صفت ہی نہیں ہے لہذا اشکال ہی پیدا نہیں ہونا چاہیے بلکہ یہ مفعول لہو ہے اور یہ منصوب بنضع الخافض ہے. ونضع الموازین القسط ای للقسط, کہ موازین کو ہم قائم کریں گے انصاف کے لیے. ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ, یہ لام بمعنی فی حرف جر ہے تو فی یوم القیامہ ہم موازین کو قائم کریں گے قیامت کے دن انصاف کے لیے. وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَن, اور بنو آدم کے اعمال اور بنو آدم کے اقوال کو تولا جائے گا. اس سے حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے ایک اختلافی مسئلے کی طرف اشارہ فرمایا ہے, اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ آیا قیامت کے دن کفار کے اعمال تولے جائیں گے یا نہیں. اس لیے کہ کافر جب دنیا سے کفر کی حالت میں جاتا ہے تو اس کے لیے تو جہنم میں جانا طے ہے, لہذا اس کی زندگی کے ہر ہر جزوی عمل کو تولنے کا کیا فائدہ, اس کے لیے تو جہنم طے ہے. تو علماء کا اس میں اختلاف ہو گیا ہے اور اس میں دونوں رائے ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ جس طرح مسلمانوں کے اعمال تولے جائیں گے اسی طرح کفار کے اعمال بھی تولے جائیں گے, اور جمہور کی رائے یہی ہے اور حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی اسی کی تائید فرما رہے ہیں. اس لیے کہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَم, وَأَنَّ أَعْمَالَ الْمُؤْمِنِينَ نہیں کہا, وَأَنَّ أَعْمَالَ الْمُسْلِمِينَ نہیں کہا, فرماتے ہیں کہ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَن. وقال مجاہد القسطاسو القسطاسو, امام مجاہد فرماتے ہیں کہ یہ لفظ القسطاس ہے, یہ رومی لفظ ہے, رومی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی العدل ہے. القسطاسو العدل بالرومیتی. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کی عادت آپ حضرات اب پہچان چکے ہیں کہ آپ حافظ حدیث بھی ہیں اور جید درجے کے حافظ قرآن بھی ہیں, اور حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کا بخاری